بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج الحمدللہ ہماری تلاوت کا آغاز ساتویں پارے سے سورہ انعام سے ہوا. سورہ انعام یہ مکی سورت ہے اور اس کے اندر توحید، رسالت، آخرت، ان عقائد کا تذکرہ ہے. شروع میں اللہ کی توحید کے دلائل ہیں، جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، روشنی اور اندھیریاں پیدا کی، اس کا تذکرہ ہے. اور پھر کفار کا تذکرہ کہ وہ جس چیز کا مذاق کر رہے کہ کب آئے گا اللہ کا عذاب، تو فرمایا وہ آ کے رہے گا. پھر ان کا عناد ہے، کہتے ہیں ہم کتاب مانتے بشرطیہ کہ یہ کہیں لکھی ہوئی ہمیں مل جاتی، آسمان سے کاغذوں میں لکھی ہوئی آتی، ہم اسے چھو لیتے پھر ایمان لے آتے. یا آپ کی تصدیق کے لیے کوئی آپ کے ساتھ فرشتہ ہوتا جو آپ کی حمایت کرتا، اللہ فرما رہا اگر یہ سب کچھ بھی کر دیتے پھر بھی انہوں نے نہیں ماننا تھا. پھر پہلے قوموں کا انجام دیکھیں، زمین پہ چل پھر کے دیکھیں، جہاں قوم لوط، قوم عاد کی بستیاں انہیں نظر آئیں گی. انہوں نے حضرات انبیاء کی تکذیب کی اور ان کی ہلاکت اور تباہی پھر ان پر آئی، اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ اپنی قدرت بتا رہا کہ وہ اللہ پکڑنے پہ آئے تو بچا کوئی نہیں سکتا، بھلائی کرنے پہ آئے تو کوئی روک نہیں سکتا. فرمایا کافر سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اللہ پہ بہتان اور جھوٹ باندھتا ہے، اس کا تذکرہ فرمایا. اور پھر اللہ رب العزت کی بڑائی کا تذکرہ ہے کہ جب یہ مشرک بھی مصیبت میں پھنستا ہے تو اکیلے اللہ کو پکارتا ہے، اور جب اللہ نجات دے دیتا ہے پھر اس مولا کو بھول جاتا ہے، اس بات کا تذکرہ فرمایا. پھر کل قیامت میں اللہ سب کو اکٹھا کرے گا، کل قیامت میں پھر حساب و کتاب کا سلسلہ ہے. اور ساتھ یہ فرمایا یہ دنیا بہت عارضی ہے، کھیل تماشا ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے. پھر اللہ کے نبی کو تسلی دی گئی کہ آپ تسلی رکھیں، یہ تکذیب کا معاملہ اور جھٹلانا پہلے نبیوں کے ساتھ بھی ہوا ہے، اور پہلے نبیوں کے ساتھ بھی ان لوگوں نے جسے کہیں کہ ایسے ہی انہیں پریشان کیا. آپ کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہے، آپ صبر سے کام لیجئے. اور سچی بات یہ کہ جسے آج اللہ رب العزت دین نصیب فرما دے اور اس دین پر پھر اسے تانے سننے پڑیں تو بڑا خوش نصیب ہے کہ نبی کی سنت اس کی زندگی میں زندہ ہو رہی ہے. ہر نبی کی زندگی میں ایسا ہوا کہ اہل باطل نے انہیں ستایا اور ان پر بھبکیاں کسیں اور انہیں ان پر تنقید کی گئی، تو فرمایا کہ اس دور کے اندر بھی کوئی شخص ایسا ہو جائے اور پورے دین پہ چلے اور اسے تانے ملیں تو اس کی زندگی میں انبیاء کی سنت زندہ ہو جائے گی. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے رسول بھیجے، جب قومیں نہ مانی تو ہم نے پھر انہیں پکڑا، آزمائش میں ڈالا، شاید ان کے اندر عاجزی آ جائے، لیکن جب وہ اس طریقے سے بھی نہ مانے تو ہم نے انہیں خوشحالی دی، شاید نعمتیں دیکھ کر اللہ کی طرف رجوع کر لیں، لیکن اس میں وہ اور اترانے لگ گئے. فرمایا پھر ہم نے انہیں پکڑا اور ان کی جڑ ہی کاٹ دی. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا ہم عذاب اوپر سے بھی بھیجتے ہیں اور زمین کے اندر سے بھی عذاب بھیجتے ہیں، اور عذاب کی ایک شکل یہ ہے کہ ہم ان کو آپس میں باہم دست و گریبان کر دیتے ہیں. او یلبسکم شیعا، یہ باہم دست گریبان ہو جاتے ہیں. یہ بھی اللہ کا ایک بڑا عذاب ہے کہ جب قوم آپس میں لڑ کھڑے اور آپس میں دشمنی ہوں تو آدمی ہر ایک اپنے پڑوسی سے بھی خطرہ محسوس کرتا ہے، اور ساتھ والے دکان والے سے بھی خطرہ محسوس کرتا ہے. فرمایا یہ بھی ایک عذاب کی شکل ہے. پھر مشرکین کا یہ کہنا تھا کہ ہم آپ کی بات سنیں گے، لیکن آپ کے پاس عموماً جو لوگ بیٹھتے ہیں یہ کم حیثیت کے لوگ ہیں اور یہ فقیر لوگ ہیں، مسکین لوگ ہیں، آپ پہلے انہیں اپنے یہاں سے ہٹائیں پھر ہم آپ کی مجلس میں آ کے بیٹھیں گے. تو اللہ رب العزت نے صحابہ کی عظمت کا تذکرہ فرمایا ہے کہ اللہ ظاہر کے جسم کو بھی نہیں دیکھتا اور جیب بھری ہوئی بھی نہیں دیکھتا اور چہرے کا حسن بھی نہیں دیکھتا اور لباس کی چمک دمک بھی نہیں دیکھتا، اللہ تو دلوں کی کیفیت دیکھتا ہے. یہ اگرچہ غربت کے مارے ہوئے ہیں لیکن ان کے دلوں میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. اے نبی ان کو اپنے ہاں سے دور نہ کرنا اور ان کو اپنی مجلس سے جسے کہیں کہ دور نہ کرنا، تو اللہ نے اپنے ان صحابہ کی تعریف بھی فرمائی اور سفارش بھی کی کہ انہوں کو اپنی مجلس میں بیٹھانا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اس نبی سے فرمایا کہ انہیں کہہ دو کہ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے, ہاں, اور اسی کے پاس ہے غیب کے سارے خزانے اور غیب کا علم, اور وہ ہر چیز پہ غالب ہے, ہر چیز پہ غالب ہے. اسی کی طرف سے آسمان سے فرشتے آتے ہیں, اسی کا تذکرہ فرمایا. اور پھر اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ فرمایا کہ جنہوں نے ایسی فضا میں آنکھ کھلی جہاں ہر طرف شرک ہی شرک تھا, حتیٰ کہ گھر کے اندر ابا وہ خود بنا کر بت کو بت فروش تھا. ایسی فضا کے اندر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے آنکھ کھولی اور توحید کے سب سے بڑے علم بردار بنے اور قوم کو سمجھایا کہ تم اس سورج کی پرستش کرتے ہو اور اس چاند کی پرستش کرتے ہو اور ستاروں کو تم پرستش کرتے ہو, یا تو یہ سورج کیسا جس کے اندر بے جو غیب بھی ہو جائے, اور چاند کیسا خدا کہ بے نور بھی ہو جائے, اور یہ جسے کہیں کہ یہ ستارہ کیسا خدا کہ جس پر سیاہی اور جس پر چھائیاں بھی آ جائیں. فرمایا یہ خدا نہیں ہو سکتے, وہ خدا ہے جو میرا رب ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے, میں اپنے آپ کو اسی کے سپرد کرتا ہوں. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ چین اور سکون اس شخص کے حصے میں آئے گا جس کی زندگی میں ظلم کا شائبہ بھی نہیں ہوگا. ظلم کی سب سے بڑی شکل یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے, اور پھر اس کے بعد ظلم کی اور شکلیں اللہ کی نافرمانیاں, یہ ظلم کی اور شکلیں ہیں, لیکن ظلم کی سب سے بڑی شکل وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے. فرمایا جو اپنی زندگی کو ہر قسم کے شرک کے شائبے سے بھی بچاتا ہے اللہ اسے امن اور چین نصیب فرماتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈرایا گیا اور دھمکایا گیا کہ آپ ہمارے معبودوں کا انکار کرتے ہیں اور ان کی مذمت کرتے ہیں, یہ تو آپ کو ختم ہی کر دیں گے. فرمایا میرا اللہ ہے, ڈرنا تو تمہیں چاہیے کہ تم اس کا شریک ٹھہراتے ہو, مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں. پھر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک فرشت ہے جن سب نے اللہ کے توحید کا اقرار کیا اور اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا, اور پھر فرمایا تم نے اللہ کو پہچانا نہیں اس لیے تم اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک قرار دیتے ہو. اور پھر قرآن کی عظمت کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ نے یہ کتاب برکت والی اتاری ہے اور یہ پہلی کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے. پھر اللہ کی قدرت کے دلائل توحید کے دلائل ہیں, دیکھو گٹلی اس کے اندر سے سب اس پودا کون نکالتا ہے اور اس کو زمین کے اندر کون پھاڑتا ہے, اور پھر سلیقے سے دانے کو کون چیرتا ہے اور اس کے اندر ایک کومپل کون نکالتا ہے, اور پھر گرم اور سرد فضاؤں کے اندر اسے کون پروان چڑھاتا ہے. وہی تو اللہ ہے جس کی یہ شان ہے جو مردے سے زندہ اور زندے سے مردہ نکالتا ہے, اور اسی کی تو شان ہے کہ وہ پانی جس کھیتی کو ملے اور اس کو کھاد بھی ملے اور روشنی بھی یکساں اسے ملے, لیکن جب پھل نکلے تو ذائقے مختلف ہیں, رنگ مختلف ہیں, اور اس کی مقدار اور اس کے سائز مختلف ہیں, حالانکہ ہوا بھی ایک کی, روشنی بھی یکساں, کھاد بھی یکساں, زمین بھی یکساں اور پانی بھی یکساں ملا, لیکن جب وہ نکلے تو ان کے ذائقے مختلف ہیں اور ان کی مٹھاس مختلف ہے اور ان کی رنگت مختلف ہے اور ان کے سائز مختلف ہیں. فرمایا یہ سب کچھ اللہ کرنے والا ہے, ہاں, اور وہی ہے زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا اور ہر چیز کا خالق اور مالک ہے, وہ سب کو دیکھتا ہے, لیکن تمہاری نگاہیں اسے اس دنیا کے اندر نہیں پا سکتی. پھر ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے کہا کہ کفار کے بتوں کو تم برا بھلا مت کہو ورنہ وہ جہالت میں آ کر تمہارے خدا کی برائی کرنے لگ جائیں گے, تم اس میں احتیاط کرو. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا اگر ہم آسمان سے فرشتے بھی اتار دیں اور وہ ان سے کلام بھی کریں تو پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے. پھر فرمایا برے نظریات کی طرف وہی لوگ مائل ہوتے ہیں جن کے دلوں کے اندر کجی ہوتی ہے, جن کے دلوں کے اندر کجی ہوتی ہے وہی برائی کی طرف مائل ہوتے ہیں. دیکھو نا, بکری بکرے کی طرف مائل ہوگی اور مرغی مرغی کی طرف مائل ہوگی اور جیسے کہیں کہ بھیڑ بھیڑ کی طرف مائل ہوگی اپنی جنس کی طرف. تو جب یہ دل کے اندر گناہوں کی گندگی ہو جائے گی تو آدمی انہی کے بولوں سے متاثر ہوگا جن کے بولوں میں جسے کہیں کہ گمراہی ہوگی، اور جن کے بولوں کے اندر بغاوت ہوگی وہ ان سے متاثر ہوگا. جب یہاں تقویٰ آ جائے تو خود بہت اس کا میلان اہل تقویٰ کی طرف ہو جائے گا. اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جن پر اللہ کا نام لیا جائے وہ جانور اللہ نے حلال قرار دیے ہیں، اور جن پہ غیر اللہ کا نام لیا جائے وہ اسے کہیں کہ اللہ کی نظر میں حلال نہیں ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور ساتھ یہ فرمایا کہ جس کے لیے اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کے لیے سینہ اسلام کے لیے کھل جاتا ہے، اور جسے اللہ ہدایت سے محروم کرتے ہیں اس کے لیے اللہ کا حکم پورا کرنا ایسا مشکل ہو جاتا ہے جیسے کسی کو کہا جائے آسمان پہ چڑھ جاؤ، تو آسمان پہ چڑھنا کتنا طبیعت تنگ ہوگی، کیسے چڑھوں گا. فرمایا ایسی اس کے لیے اللہ کے حکم کو پورا کرنا مشکل ہو جائے گا. اور فرمایا یہ ہے اللہ کا راستہ. اور ساتھ یہ فرمایا کہ کل قیامت میں اللہ جنات کو بھی اور سب کو اکٹھا کرے گا، اور ان کی زندگی کے بارے میں ان سے بات پرس ہوگی. پھر مشرکین کی کجروی کا تذکرہ ہے کہ جب وہ اپنی کھیتی کو تقسیم کرتے ہیں تو ایک حصہ اللہ کے لیے مقرر کرتے ہیں اور کچھ اپنے غیر اللہ کے لیے مقرر کرتے ہیں. اللہ کا حصہ اگر ان کے پیروں میں مل جائے تو کہتے ہیں کوئی بات نہیں، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، لیکن اگر ان کے معبودوں کا حصہ اللہ کے حصے میں مل جائے تو فوراً پریشان ہو جاتے ہیں، او ان کا حصہ ادھر کیوں مل گیا. ان کا یہ غلط نظریہ تذکرہ فرمایا. فرمائے بہت برا فیصلہ کرتے ہیں. پھر ان کے یہاں یہ تھا کہ کوئی کھیتی یا کوئی جانور یا کوئی بکری اسے غیر اللہ کے نام پہ نظر کر دیا کرتے تھے، اور پھر یہ عقیدہ تھا کہ اب اس کا دودھ یہ استعمال نہیں کر سکتے، اور اس کا گوشت استعمال نہیں کر سکتے، اور اس جانور کو بطور بوجھ کے استعمال نہیں کر سکتے. وہ نذرانے کے طور پہ مزاروں پہ چھوڑ دیا کرتے تھے، ہاں، اور وہاں کے مجاوروں کے مزے ہوا کرتے تھے. تو اس کا تذکرہ فرمایا. فرمایا اللہ رب العزت نے تو یہ شریعت میں ایسی جو میری طرف اللہ نے وہی بھیجی ہے اس میں یہ کوئی حکم نہیں ہے کہ ان چیزوں کو جن کو تم نام سے غیر اللہ کے نام پہ مقرر کر دو، ہاں، اور ان کی مزاروں پہ چھوڑ دو، وہ حرام ہے. میری وحی کے اندر جو اللہ نے میری طرف بھیجی ہے اس کے اندر ان چیزوں کا تذکرہ کوئی نہیں ہے. پھر یہودیوں کی مذمت فرمائی کہ ان کی گناہوں کی نحوست سے بہت ساری حلال چیزیں بھی اللہ نے ان پہ حرام قرار دی تھی. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا کہ انہیں کہہ دو آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ نے کن چیزوں کو حرام کیا ہے، کن چیزوں کو حرام کیا ہے. اور ایک جامع ترین قرآن کی آیت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اگر کوئی کہے کہ حضور دنیا سے گئے تو کیا وصیت کر کے گئے، تو میں قرآن کی آیت پیش کر دوں گا. اور اس کا مضمون یہ ہے کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں اللہ نے کیا حرام کیا ہے. ایک تو یہ اللہ تشرکو بھی، کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، اور دوسرا وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، تیسرا ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اور اولاد کو تنگ دستی کے خوف سے قتل مت کرو. تنگ دستی کے خوف سے کہ کہاں سے کھائے گا بھائی. آپ کا اسکول کا پرنسپل اس کلاس میں ایک داخلہ نہیں بڑھاتا جس میں گنجائش نہ ہو. گنجائش نہیں ہے، اس میں کرسیاں ہی 25 ہیں، 26واں بچہ نہیں آ سکتا، تو گنجائش سے زیادہ بچہ نہیں بھیجتا. یہ کیسے ممکن ہے اللہ دنیا کے اندر روزی رکھے نہیں اور دنیا میں انسان بھیج دے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے. اللہ اسی بندے کو یہاں دنیا میں بھیجتا ہے جس کا رزق دنیا میں پہلے بھیجتا ہے، لیکن یہ انسان کی ناانصافی اور ظلم ہے کہ یہ چند لوگ تجوریاں بھر بھر کے ساری دنیا کو فرق و فاقروں کے اندر مبتلا کر رہے ہیں، اور دولت کو غلط رخ پہ جسے کہیں کہ تقسیم کا یہ سلسلہ ہے، اور معاشرے کے اندر یہ ناانصافی ہے جس سے انسانوں میں غربت پروان چڑھ رہی ہے. ورنہ اللہ دنیا میں انسان بھیجتا ہے اس کی روزی پہلے بھیجتا ہے. تو فرمایا کہ یہ جو تصور ہے بچے دو ہی اچھے، اور یہ صرف اسلامی دنیا کے اندر یہ جسے کہیں کہ موضوع پروان چڑھ رہا ہے، ورنہ مغرب کے اندر تو اب بچے پیدا کرنے کے لیے انعام مقرر ہے، ہاں، ان کے یہاں تو انعام دیا جاتا ہے کہ بچے پیدا کرو. ولا تقتلوا اولادکم من املاک، تو اس غلط نظریے کی تردید فرمائی. فرمایا تمہیں بھی ہم دیتے ہیں انہیں بھی ہم دیں گے. آگے فرمایا ولا تقرب الفواحش, بے حیائی کے قریب بھی مت جانا. بے حیائی تو دور کی بات ہے, اس لیے کہ جہاں بے حیا معاشرہ ہوتا ہے وہاں گھر اجڑ جاتے ہیں, بلکہ جہاں بے حیائی آتی ہے وہاں سینوں کے اندر سے ایمان نکل جاتا ہے. تو فرمایا بے حیائی کے قریب بھی مت جانا. بے حیائی کے قریب, یہ مخلوط نظام زندگی اور یہ مخلوط نظام تعلیم, پتہ نہیں اور بے حیائی کیا ہوتی ہے. آج بے حیائی ایسی سر چڑھ کے بول رہی ہے کہ پتھر لکڑی سب ہضم ہو رہے ہیں, ہاں, اور ہر بے حیائی سینے سے لگائی جا رہی ہے اور پھر بھی کہنا ہے کہ بے حیائی نہیں. تو اللہ فرما رہا ولا تقرب الفواحش ما ظہر منہا وما بطن ولا تقتل النفس التی حرم اللہ, اور کسی انسان کے ناحق جان مت لینا. ولا تقرب مال یتیم, یتیم کا محال مال ناحق طریقے سے مت کھانا, اسی کا تذکرہ فرمایا. اور فرمایا ناپ تول میں کمی نہ کرنا, اور جو عہد کرتے ہو اسے پورا کرنا. اور ساتھ اللہ یہ بھی کہہ رہا لا نکلف نفسا الا وسعہا, ہم انسان پہ وہی ذمہ داریاں ڈالتے ہیں جس کو پورا کرنے کی صلاحیت انسان کے اندر پہلے رکھتے ہیں. یہ نہیں کہ ایک حکم دے دیا اور انسان کے اندر اسے پورا کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے. فرما نہیں, اور ساتھ یہ فرما ھذا صراط مستقیم, یہ ہے ہمارا سیدھا راستہ, اسی کے پیروے کرو. اور پھر قرآن کی عظمت کا تذکرہ ہے اور قرآن کی مبارک ہونے کا تذکرہ ہے. اور ساتھ یہ فرمایا کہ نبی آپ ان سے کہہ دو جو اپنے دین کے اندر تفرقہ ڈالتے ہیں کہ کچھ مانو کچھ چھوڑ دو, ہاں, کچھ مانو کچھ چھوڑ دو, یا دین کے معاملے میں ایسا غلو کہ نئی نئی دین کے شکلیں پیدا کر رہے ہیں. فرمایا آپ انہیں کہہ دیں میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. پھر اللہ کے نبی, پھر اللہ نے ایک رحمت بھرا قانون بھیجا کہ جو شخص ایک نیکی کرے گا اللہ اسے 10 نیکیوں کا اجر دے گا, اور برائی ایک کرے گا تو اس کا بدلہ ایک ہی ہوگا. نیکی 10 گنا بڑھا دے گا اور ایک برائی کی سزا ایک ہی ملے گی, اسی کا تذکرہ فرمایا. اور ساتھ یہ فرمایا نبی آپ انہیں کہہ دیں کہ میری نماز بھی اور میری قربانی بھی اور میری زندگی بھی اور میری موت بھی سب اللہ کے لیے. یعنی اس میں کیا شک ہے کہ عبادت میں نماز بڑی عبادت ہے اور قربانی بہت بڑی عبادت ہے, لیکن اللہ جو اپنے بندے سے چاہتا ہے وہ صرف اس حد تک نہیں, بلکہ اللہ اپنے بندے سے زندگی اور موت سب کچھ چاہتا ہے کہ اس کا جینا مرنا صرف میرے لیے ہو, لا شریک لہ. اور وبذلک امرت, آپ انہیں کہہ دیں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے اور مجھے اسی کا حکم ہے کہ میں اس کا فرما بردار بنوں, میں اس کا فرما بردار بنوں. اور اسی بات کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ نے تمہیں اپنا لوگوں کے بعد نائب بنایا ہے, وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم ان کے بعد زندگی کیسے گزارتے ہو. جیسے زندگی گزارو گے ویسے اللہ تمہارے ساتھ معاملہ کرے گا, اور اللہ بہت جلد حساب کتاب لینے والا ہے. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے. سبحانک اللہ وبحمدک نشہد ان لا الہ الا اللہ نستغفرک ونتوب الیک.